له بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے. ان میں جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، جو اللہ کے دربار میں سب سے بڑا محبوب عظیم طبقہ ہے، وہ انبیاء کا ہے. انبیاء سے بڑھ کر، رسل سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت نہیں بخشی. اس وقت دنیا کوئی 5-6 ارب کی آبادی ہے. اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے آج تک کئی ارب خرب گزر گئے، آئندہ پتہ نہیں کتنے آنے والے ہیں، اللہ جانتا ہے. ان تمام میں اللہ انبیاء کو سب سے افضل قرار دیتا ہے. اللہ نے کسی بادشاہ کو سلام نہیں بھیجا، نبیوں کو سلام بھیجا ہے. سلام علی نوح فی العالمین، پوری کائنات میں میں صرف نوح کو سلام بھیج رہا ہوں اور کسی کو نہیں. فی العالمین کا مطلب ہے کہ میرا یہ سلام پوری کائنات میں صرف نوح کے لیے ہے اور کسی کے لیے ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کو سلام پیش کرتا ہوں. سلام علی ابراہیم، میں ابراہیم کو سلام پیش کرتا ہوں. سلام علی الیاسین، میں الیاس کو سلام پیش کرتا ہوں. سلام علی المرسلین، میں تمام انبیاء کو سلام پیش کرتا ہوں. تو سب سے افضل اور اعلیٰ انبیاء ہیں، ان سے افضل کوئی نہیں. پھر ان سب میں اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب اللہ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا تو سلام علی محمد نہیں فرمایا، سلام علی احمد نہیں فرمایا، سلام علی النبی الامی یہ نہیں فرمایا. جیسے سارے نبیوں کو سلام کیا ہے تو بہت مختصر لفظ ہے، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون. جب اللہ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجنے کا ارادہ کیا تو ترتیب جملہ تبدیل کیا، سلام علی محمد، یہ تھا سابقہ طرز جس پر سلام آیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یوں کہا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پہلے صرف اللہ اپنا نام لاتا رہا ہے سلام، اور اس میں بھی اپنے نام کو واضح نہیں کیا سلام، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. یہاں ایک تو انہ کے ساتھ شروع کیا ہے، جو بڑا طاقتور لفظ ہے، انہ سے جو ابتدا ہوتی ہے وہ سارے شکوک و شبہات کو مٹانے کے لیے تھی. پھر ذاتی نام کی وجہ سے طاقت اور پیدا ہوتی. صفاتی نام میں وہ اظہار نہیں جو ذاتی نام میں اظہار ہے, اللہ, ان اللہ, کیونکہ لفظ اللہ یہ کائنات کا عجب لفظ ہے. اللہ صرف اللہ میں ادا ہوتا ہے. اللہ کے لیے اللہ کی ترجمانی کے لیے کوئی لفظ, انگریزی میں گاڈ, یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. فارسی میں یزدان, یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. ہندی میں بھگوان, یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. سنسکرت میں ایشور, یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. اردو میں خدا, یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. ہمارے علماء استعمال کرتے ہیں خدا کا لفظ, اور بڑے بڑے علماء نے استعمال کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. ہاں, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ لفظ خدا اللہ کی پوری تعبیر نہیں ہے. اللہ کی تعبیر صرف اللہ کے ساتھ ہے. خدا واجب الوجود کو کہتے ہیں, جو اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ قدیم بلا ابتدا ہے اور دائم بلا انتہا ہے. نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. ایسی صفت رکھنے والے کو کہتے ہیں خدا. لیکن اللہ تو صرف 99 صفاتی نام نہیں اللہ کے, وہ تو ہے ان للہ 99 اسما. اللہ کے بے شمار ناموں میں سے یہ 99 نام ہیں. اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک. اللہ, میں تیرے اس نام کے طفیل سوال کرتا ہوں جو تُو نے اپنا رکھا. او انزلتہو فی کتابک, تیرے اس نام کے طفیل جو تُو نے کتاب میں اتارا. او علمتہو احدا من خلقک, تیرے اس نام کے طفیل جو تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا. او استاثرت بہی فی علم الغیب عندک, تیرے ان ناموں کے طفیل جو تُو نے کسی کو بھی نہیں بتائے. تو وہ جو بے شمار لا محدود اللہ کی صفات ہیں, ان پر خدا صادق نہیں آتا, ان پر بھگوان صادق نہیں آتا, ان پر ایشور صادق نہیں آتا, ان پر یزدان صادق نہیں آتا, ان پر گاڈ صادق نہیں آتا. اللہ پر دلالت کے لیے صرف اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ کو خدا نہ کہا کرو, اللہ کو اللہ ہی کہا کرو. کہ ایک لفظ میرے اللہ نے اپنے تعارف میں بیان کیا, ایک میں نے شروع کر دیا, خدا کا شکر ہے. ان تم کہو اللہ کا شکر ہے, تمہارا منہ بھر جاتا ہے اور منہ سے نور نکلتا ہے. کس لفظ کو اللہ نے اپنے لیے چنا, پھر تمہارے نبی نے ہمیشہ اسی لفظ کو پکارا ہے, اللہم. جب تم کہتے ہو اللہم, تو یہ جو میم ہے, میم عربی زبان میں جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے. جمع کے عربی کے حروف کا بھی مطلب ہے. ابن المنظور نے لسان العرب لکھی ہے, لغت کی کتاب 17 جلدوں پر ہے. وہ ہے حروف کو جمع کر کے الفاظ کے معنی بتائے گئے ہیں. ابن المنظور ہی اس مقدمے میں فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف حروف کے مطلب بیان کر شروع کروں, حروف, حرف, میم, جیسے میں نے ابھی کہا کہ میم جمع کا معنی رکھتی ہے اور اس پر لمبی تفصیل ہے, لیکن میں وہ اس وقت نہیں بول رہا. تو ہر حرف اپنی جگہ میں ایک معنی رکھتا ہے, معنی رکھتا ہے. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں حروف کے مطلب بیان کروں, چونکہ قاف والقرآن المجید, تو قاف بے معنی تو نہیں ہو سکتا, قرآن میں آ رہا ہے. صاد والقرآن بالذکر, تو صاد بے معنی نہیں ہو سکتا. نون والقلم وما یسطرون, یہ نون بے معنی نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں حروف پر کتاب لکھوں تو اتنی ہی 17 جلدوں کی ایک اور کتاب میں لکھ سکتا ہوں حرف. تو جب کوئی آدمی کہتا ہے اللہم ہم میم اللہم, جب تم کہتے ہو اللہم تم اللہ کو اللہ کے تمام صفاتی نام کے ساتھ پکارنے والے بن جاتے ہو. تو لفظ اللہ ایسا لفظ ہے جہاں آتا ہے شان دکھاتا ہے, رنگ بھر دیتا ہے. لفظ میں حرف کو نکال دیا جائے تو لفظ کا مطلب جھول کھا جاتا ہے بلکہ بدل جاتا ہے. میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں, طارق رات کو آنے والا, الا طارق یترک بخیر رات کو آنے والا, اس کا تا ہٹا دو تا تو پیچھے بن جاتا ہے ارق, ارق کا مطلب ہے بے چین رہنے والا. اس کا الف ہٹا دو تو پھر اس کا مطلب بن جاتا ہے ترک, کھٹ کھٹ لفظ بنتا ہے ترک تو اس کا مطلب بن جاتا ہے کھٹ کھٹانے والا. اس کا کاف ہٹا دو تو یہ بن جاتا ہے ترا, چھا جانے والا, عارض ہونے والا, لاحق ہونے والا. یہ صرف میں نے ایک ایک حرف ہٹا کر آپ کو مطلب کا تبدیل ہونا واضح کیا ہے. اب یہ اللہ ہے, اللہ, اللہ کا الف ہٹا دو تو پیچھے بچتا ہے للہ, تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر الف کے ساتھ اس کا لام ہٹا دو, لام, الف اور لام ہٹا دو تو پیچھے بچ جاتا ہے لام اور ہا, تو پھر قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر اس کا آخری لام ہٹا دو تو پیچھے بچ جاتا ہے الہ, تو قرآن کہتا ہے وہو الذی فی السماء الہ فی الارض الہ. پھر عجب بات ہے, الف بھی ہٹا دو, پہلا لام بھی ہٹا دو, آخری لام بھی ہٹا دو, صرف ہا کی پیش کی آواز کو باقی رکھو تو وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا سبب ہے کہ قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو ہو بھی اللہ اور لہو بھی اللہ اور الہ بھی اللہ اور للہ بھی اللہ اور اللہ تو اللہ ہے. تو تم عربی پڑھنے والے تو خدا نہ کہا کرو, تم اللہ کہا کرو. اجد الملامۃ فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمن اللوم. اس کو غالب نے کہا ہے, نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا کہ ظالم ہر ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا. نصیحت نہیں ماننی لیکن تیرے نام کی لذت کی وجہ سے میں نصیحت سنتا رہتا ہوں. اور ابو نواس کہتا ہے تیرے بارے میں لان تان ملامت بھی مجھے اچھی لگتی ہے کہ اس میں تیرا نام آتا ہے تو پھر مجھے گالیاں یاد نہیں رہتی, بس تیرے نام کی لذت باقی رہ جاتی. جس سے عشق ہوتا ہے اس کا نام زبان زد ہو جاتا ہے. مجنو کی سنو, مجنو, مجنو کا نام تھا توبہ, نام توبہ, کام کیا غیر توبہ. توبہ بن سمہ انتہائی متقی پرہیزگار انسان تھا, اللہ کے راستے میں قوم از ترکستان میں انتقال ہوا, وہاں قبر بنی. بس ابنۃ العم تھی, اس سے عشق ہوا, شادی کی درخواست کی, درخواست رد ہو گئی تو پھر وہ اس کی آہیں اشعار بن گئیں. تو جس سے عشق ہوتا ہے وہ زبان پہ اس کا نام اپنے آپ آتا ہے. تو وہ کہتا ہے, اب لیلا کو وہ یاد کر رہا ہے جب وہ چلا گیا نا تو یاد کر رہا, وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا, اب یاد رہے, وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا. پھر لیلا آگے, كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وجاد لها دمع من العين صافح واغبت من ليلى بما لا اناله بلا كل ما قرت به العين طائح ولو ان ليلى كالليلى جن ولو ان ليلى الاخيليه تسلمت علي بدوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشه اوزقا اليها صدا من جانب القبر صائح. یہ ہر ہر بیت میں لیلا 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 لیلا، ہمیں لفظ اللہ سے مناسبت ہی نہیں، خدا خدا کا شکر، خدا کا شکر، خدا نے فرمایا، خدا نے کہا، خدا نے بلایا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، چونکہ بڑے بڑے علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں عالم نہیں ہوں، مجھے صرف عربی سے مناسبت دے دی میرے اللہ نے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، پورا پورا ترجمہ نہیں ہے، اللہ کا ترجمہ اللہ ہے بس. حمامت بطن لوازیین ترنمی سقاک الغر الغوادی مطیرها ابینین لا ما زال ریشک ناعما ولا زلت فی خضراء غد نظیرها وكنت اذا ما زرت ليلى تبرقعت لقد رابني منها اليوم صفورها ليلى ليلى ليلى. ها 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 لفظ اللہ نا آشنا بن گیا، اور تم لوگ جو فقہ پڑھ 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 تمہارے دل سخت ہو جاتے، تمہارے دلوں کے چشمے خشک ہو جاتے، تمہاری آنکھوں کی ساون وہ خزاں میں بدل جاتی، کہ خشک مضامین پڑھ 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 دل بھی خشک ہو جاتے. سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا. کافیہ کو کفایا وزن شعر کے لیے، ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرزے شرح وکایا یہ دل قرآن کتاب ہے. فقہ پڑھ 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 دل سخت ہو جاتا ہے، جو مضامین دل کو نرم کرنے والے ہیں وہ پڑھائے ہی نہیں جاتے ہیں. ہمارے نصاب، ہمارا نصاب مکمل ہے، ہم نے خود ادھورا کر دیا ہے. اس میں زہد، اس میں رقاق، اس میں آداب، اس میں اخلاق، اس میں جنت، اس میں جہنم، یہ سارے دل کو نرم کرنے والے ابواب ہیں. لیکن وہ تو مولانا یاسین صاحب نے جب ترمذی کی جلد ثانی، اللہ کی قسم ایسی کتاب ہے، ہماری تیز گام چل رہی ہوتی تھی پھر بھی میں روتا تھا ان وہ احادیث جب گزرتی تھی نظر سے، بے اختیار آنسو بہتے تھے. حالانکہ مولانا یاسین صاحب نے فرمایا کہ اب جو کوئی لڑکا سوال کرے گا اس کی پٹائی ہوگی، کہ بس ہوں چلو بھائی دبا دب تیز گام چلاؤ. تو وہ ابواب پڑھائے نہیں جاتے، تو دل کی دنیا میں وہ بہار نہیں آتی جو علم پڑھنے سے آنی چاہیے. ایک خشک مزاج نوجوان مدرسے سے نکلتا ہے، ایک سخت طبیعت کا نکلتا ہے، مناظرانہ مزاج ہوتا ہے، مولویاں باشد کے چپ نہ شود، اسے چپ رہنا نہیں آتا، اسے بولنا آتا ہے، اسے جواب دینا آتا ہے، اسے اگلے کو نیچا دکھانا کا مزاج بنتا ہے، جھک جانا، سہ جانا، پی جانا، یہ اس کا مزاج نہیں ہے. ان اللہ، بات تو کیا ہو رہی تھی اور میں کدھر چلا گیا. ان اللہ، جب اللہ نے اپنے نبی پر درود بھیجا تو کہا ان اللہ، اب اللہ کو سمجھو کتنی طاقت کے ساتھ ہے یہاں. ان اللہ، پھر دوبارہ اپنے ذکر کیا وملائکتہو، ان اللہ والملائکہ، ان اللہ والملائکہ، یہ کافی تھا. نہیں نہیں، اللہ نے اپنا نام دوبارہ میرے نبی کی تعظیم کے لیے دوبارہ ذکر کیا، ان اللہ وملائکت اللہ، یہ عبارت ہے، ان اللہ وملائکتہ، یعنی ان اللہ و ملائکت اللہ ہے, دو دفعہ اللہ اپنا نام لایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی. یصلون کا کیا مطلب ہے؟ جس باب تفعیل میں سے ہے جس کا خاصا تکرار ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. پڑھتے نہیں ہیں, صرف اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا میرا پیغام اور پہنچاتا رہ. یہ باب تفیل کا خاصہ ہے. اتنی مناسبت پیدا کرو کہ خود الفاظ سے تم دلالت لے سکو, تفسیروں کے محتاج نہ رہو. اصول میں, عقائد میں, حدود میں, قیود میں ہم مفسرین کے محتاج, ہم محدثین کے محتاج, ہم اپنے بڑوں کے محتاج, لیکن فوائد قرآن تو بہتر ذریعہ ہے. فوائد قرآن تو لامحدود سمندر ہے. امام راضی جیزوں سے کائنات بھر جائے تو ایک قطرہ کم نہیں ہو سکتا. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. اس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ آج کل تو ہم بھی پڑھتے ہیں, فرشتے بھی پڑھتے ہیں, اللہ بھی پڑھتا ہے. پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو مٹا دے گا, صرف کافر رہ جائیں گے. تو پھر اللہ اس وقت بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا رہے گا اور ملائکہ بھی پڑھتے رہیں گے. پھر ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی موت دے دے گا. اذا فاذا جاءت الطامه الكبرى فاذا جاءت الصاخه, فرشتے بھی مر جائیں گے تو پھر اللہ اکیلا اپنے نبی کے درود پڑھتا رہے گا. یہ صرف یصلون سے میں سمجھوں, یصلون کہ اس میں تکرار ہے, اس میں تکرار ہے. ایک دفعہ کرنے کا نام بلغ نہیں ہوتا, وہ ابلاغ ہے, ابلاغ ہے. لہذا تم کیا کرو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو اور پڑھتے رہو. کسی نبی کے لیے امت کو حکم نہیں ہوا کہ اپنے نبی پر درود پڑھو, ہمیں حکم ہوا کہ اپنے نبی پر درود پڑھو. اور اپنے میرے نبی کا خاندان اتنا عظیم و شان خاندان بنایا گیا کہ ان پر مستقل درود پڑھنے کا نظام ہمیں سکھایا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کہ ضمناً نہیں آل محمد پہ درود پڑھنا, ضمناً آل محمد پہ درود نہیں ہے, اصالتاً آل محمد پہ درود ہے. ورنہ جیسے اطیعوا اللہ یہ مستقل ہے, واطیعوا الرسول یہ مستقل ہے, چونکہ اطیعوا اطیعوا واولی الامر منکم یہ مستقل نہیں ہے, یہ تابع ہے الرسول کے, کہ یہاں اطیعوا کا تکرار نہیں ہے. یہ اطیعوا اللہ, اطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یہاں اطیعوا کا لفظ نہیں ہے. اولی الامر کی اطاعت کو ضمناً بتایا جا رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہ درود ہمیں نہیں سکھایا گیا, ہمیں سکھایا گیا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, اے اللہ محمد اور آل محمد پر ادھر بھی مستقل اور ادھر بھی مستقل درود نازل فرما. خاندان بھی اتنا عالی فرما بنا دیا گیا. کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا نسبی وسأدلها ببلالها. حضرت عباس نے آ کر کہا, یا رسول اللہ یہ قریش ہمیں بنی ہاشم کو ذرا ٹیڑی نظروں سے دیکھتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں فخر نہ کرو اپنے نبی کے چاچے ہونے پر, بھتیجے ہونے پر, وہاں صرف عمل کا سکہ چلتا ہے اور کچھ نہیں چلتا. تو اللہ کے نبی کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا. تو آپ نے مجمع کو جمع کیا اور ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ ما بال اقوام یطعنون فی نسبی, کیا ہو گیا لوگوں کو جو میرے نسب کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا نسبی وسأدلها ببلالها, ہر تعلق قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا, ہر نسب ٹوٹ جائے گا پر میرا میری اولاد سے رشتہ نہیں ٹوٹے گا, میں اسے ضرور پانی پہنچاؤں گا. اور آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی کا عصبہ اس کے باپ کی طرف سے ہوتا ہے, اس کی نسل باپ کی طرف سے ہے. میرا عصبہ میری بیٹی فاطمہ ہے, میری نسل فاطمہ سے چلی. یحییٰ رحمت اللہ علیہ کو حجاج کے دربار میں پکڑ کے لایا گیا, وہ اہل بیت اور حضرت علی کے حامیوں میں سے تھے. تو اس نے کہا تو کہتا ہے حسن حسین نبی کی اولاد ہیں؟ کہنے لگے ہاں. کا قرآن سے دلیل لا ورنہ تیرا سر اڑا دوں گا. نے کہا حجاج ایسی دلیل لاؤں گا تیرا منہ کالا کر دوں گا. تو شاہ بھی اسی دربار میں بیٹھے تھے, کہنے لگے میں نے کہا اب اس کی گردن گئی کہ گئی. تو حجاج نے فوراً کہا مجھے آیت مبارک خبردار نہ سنانا, تعال اندو ابنانا ابناکم ونساء خبردار مجھے آیت مبارک مت سنانا. کہ نہیں وہ سناؤں گا جو تیرا منہ سیاہ کر دے گی. تو سارا دربار دم بخود, تو ان کا سن پھر وَنُوحًا حَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَنُوحًا حَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوود, آگے کیا ہے سلیمان, آگے وَأَيُّوب, آگے یوسف, آگے وموسا و ہارون, پھر کلن. اور دیکھو میں تو حافظ نہیں ہوں, تمہیں اتنے لک میں دیتا ہوں بے وقوفو. ایک بولو ایک, ہاں بولو مولوی ایک تو بول. داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجز و زکریہ یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و من ذریت نوحا ہدینا من قبل و من ذریته عیسیٰ بھی آ گئے. و من ذریته عیسیٰ کا نام سن لیا ہے؟ ارے آئے تو میں سن لیا گیا سنا کہ بول بدبخت یہ عیسیٰ نوح کا بیٹا کیسے بن گیا, عیسیٰ کا تو باپ بھی کوئی نہیں. سمجھے ہو نا؟ کہ نوح عیسیٰ کا باپ کیسے بن گیا. ومن ذریت ہی عیسیٰ بھی آ رہے ہیں. ومن ذریت ہی زکریہ جو آگے آتا ہے, زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس. عیسیٰ تو مریم کا بیٹا ہے بن باپ کا ہے, تو من ذریت نوح اللہ اس کو کیسے ذکر کر رہا ہے؟ اگر عیسیٰ نوح کی اولاد ہے تو حسن حسین محمد کی اولاد ہے. اس نے کہا اس کو چھوڑ دو بھائی, اس نے تو میرا منہ کالا ہی کر دیا, تو چھوڑ دو اس کو. تو انبیاء اللہ کے محبوب ترین ہستیاں ہیں, تو انبیاء کو جو اللہ کام دیتا ہے تو چھوٹا تو نہیں دے سکتا, تو انبیاء کو کام بھی تو بڑا ہی دے گا. چھوٹا موٹا کام تو نبی نہیں کرتے نا کہ جا کے ہٹی کھول کے بیٹھ جائیں اور مل چلانے بیٹھ جائیں اور حکومت کرنے بیٹھ جائیں. تو انبیاء کا کام بھی انبیاء کے مرتبے کا ہوتا ہے. تو انبیاء کو اللہ دعوت کا کام دیتا ہے, اور دعوت کے کام کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے تو پہلے چند آیات سنو. اللہ انسان کو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میرے بندے تیرے جیسا میں نے کوئی نہیں پیدا کیا. مرد اور عورت تیرے جیسا کوئی نہیں پیدا کیا. میں نے ایک مشاہدہ کیا, جتنی مخلوق ہے غیر انسان اس میں نر خوبصورت ہے مادہ بدصورت ہے. مورنی کو دیکھا ہے؟ اور مور بھی دیکھا ہے؟ کیا مور کا حسن ہے, کیا مور کا ناچ ہے, اور مورنی کوڑی ماری کا رند, اور مور ایسا حسین گھوڑے کو دیکھو کیا حسن و جمال ہے, گھوڑی کو دیکھو اس کے مقابلے میں اس میں وہ شان نہیں ہے. یہ میرا آنکھ کا علم ہے, میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, صرف دیکھ دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے نر ہیں وہ مادہ سے خوبصورت ہیں, حتیٰ کہ پھولوں میں بھی نر مادہ کی, میں تو ذمہ دار کا بیٹا بھی ہوں نا, نر مادہ کی میں جو نر پھول ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے, جو مادہ ہوتی ہے وہ اس میں وہ حسن و جمال نہیں ہوتا. انسان میں مادہ نر سے خوبصورت ہے, عورت کو اللہ نے مرد سے خوبصورت بنایا, صرف انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اور عورت کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے آدم والا کام نہیں کیا, آدم کے لیے کیا کیا, مٹی کٹھی کرو گئے آ گئی, پانی ڈالو ڈل گیا, گوندھو گوندھ گئی, چھوڑ دو چھٹ گئی, سیاہ کالی ہو گئی, بدبو چھوڑ گئی. اب اس کو پتلا بناؤ گئے, فرشتوں سے کہا پتلا بناؤ گئے, بناؤ جی یوں کرو یوں کرو یوں کرو, چھوڑ دو. 40 سال مٹی کا پتلا پڑا ہوا ہے, 40 سال کے بعد اللہ نے کہا روح ڈالو, روح ڈالی گئی, پھر کہا کپڑے پہنو, پھر کپڑے پہنائے گئے, پھر سواہ رجولا, پھر اس کو اللہ نے ایک انسانی روح دے کر کھڑا کر دیا. اگر میرا اللہ حوا کے ساتھ بھی یہی کرتا کہ ایک طرف حوا کا گارا, ایک طرف آدم کا گارا, ایک طرف آدم کا پتلا, ایک طرف حوا کا پتلا, حوا کا پتلا بھی بنایا جاتا پھر اس کو ننگا چھوڑ دیا جاتا, پھر وہ بھی 40 سال دھوپ میں تپتا رہتا اور یہ بھی تپتا رہتا, مٹی کا پتلا عورت کا یا مرد کا اس میں کیا کشش ہے؟ اور اگر عورت اپنے زیور سے بھی ہو تو اس میں فرشتوں کو کیا کشش ہے؟ وہ حسن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مردوں میں سب سے خوبصورت بنایا, عورتوں میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ حوا. حوا ساری کائنات کی عورتوں میں سب سے حسین عورت اللہ تعالیٰ نے بنائی. لیکن فرشتوں کو کیا غرض اس سے؟ انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا, میں میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے, میں صرف شکل میں انسان ہوں, میں فرشتہ ہوں, مجھے تیری ذات سے کوئی غرض نہیں ہے, تجھے اللہ نے بیٹا دینا ہے اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں. تو اگر حوا کا پتلا بھی پڑا رہتا اور ایسے ہی ننگا ہوتا اور ایسے ہی 40 سال تپتا, پھر اللہ اس میں روح ڈالتا, پھر اس کے بعد اللہ اس کو کپڑے پہناتا, تو اس میں کیا ممانعت تھی, کیا رکاوٹ تھی؟ پر اللہ نے عورت کو پہلے دن سے پردے کی چیز بنایا, عزت کی چیز بنایا, احترام کی چیز بنایا. کسی کو نہیں خبر کہ اللہ نے حوا کو پیدا کیسے کیا, کسی کو نہیں پتا, صرف ہمیں ہمارے نبی نے خبر دی کہ آدم کی پسلی سے پیدا کیا, آدم کی پسلی سے پیدا کیا. یہ ایک استعارہ ہے, یہ کنایہ ہے, یہ مجاز مجھے لگتا ہے, یہ حقیقت نہیں ہے کہ پسلی پاڑ کے بچوں پڑیا. سیدھے اس طرف کی پسلی سے, دل کی طرف سے, دل کی طرف سے, دل کی طرف سے بنائے. یہ اصل بات یہ ہے اس میں کہ اللہ نے تو اس کو اس الٹی طرف سے بنایا کہ الٹی طرف دل ہے, دل دل. اور یہ سبق پیغام ہے کہ عورت ماں کے روپ میں, بیوی کے روپ میں, بیٹی کے روپ میں, بہن کے روپ میں, خالہ کے روپ میں, دادی کے روپ میں, نانی کے روپ میں, پھوپھی کے روپ میں, ساس کے روپ میں, نند کے روپ میں, جس روپ میں بھی عورت ہے اس کی جگہ دل کے پاس ہے. یہ قابل احترام ہے, یہ معزز محترم ہے. آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں, آنکھ کھلی تو پورے لباس سے مزین آراستہ پیراستہ ایک وجود ہے جس کا نام حوا ہے, اور جو پہلی عورت بنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے پردوں میں چھپا کے بنایا اور قیامت تک آج تک کے ملتان والوں کو پیغام سنایا کہ عورت بازار کی چیز نہیں, عورت دفتر کی چیز نہیں ہے, عورت دکان کی چیز نہیں ہے, عورت بازار میں اور دفتر میں کام کی چیز نہیں ہے, یہ گھر کی زینت ہے, یہ پردوں میں رہنے والی مخلوق ہے. یہ سر بازار آئے گی تو آگ لگ جائے گی, آگ تہذیب, تہذیب کو آگ لگے گی, ثقافت کو آگ لگے گی, اقدار مٹ جائیں گی, حیا روٹھ جائے گا, شرم گم ہو جائے گا, اور یہ متاع عزت یہ پھر بازاروں میں سرعام نیلام ہوگی, فروخت ہوگی, بولیاں لگے گی جیسے جانوروں کی بولیاں لگتی ہیں. اتنے پردوں میں بنایا اور ہر روپ میں معزز بنایا. میرے نبی نے کہا اگر میری ماں ہوتی, ابن جوزی نے کتاب البر والصلہ میں یہ روایت نقل کی, اگر میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد, تو میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اما جان. یہ بیوی بی کے روپ میں آ جائے تو میرے نبی نے فرمایا, دیکھو نا میرا نبی کہتا ہے اگر ملتان میں گھر بنانا ہونا تو پڑوسی دیکھ لو کیسا ہے, اطلب جار قبل دار, کہ گھر سے پہلے پڑوسی دیکھو, اچھے پڑوس میں گھر بناؤ. لیکن یہ تو عارضی ہے, میں بھی مر جاؤں گا میرا پڑوس بھی مر جائے گا, مجھے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں مجھے اچھا پڑوس چاہیے. اچھا تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں, میرے پڑوسی بننا چاہتے ہو؟ میں حدیث کو ذرا کھول کے مفہوم, میرے پڑوسی بننا چاہتے ہو؟ کہ جی یا رسول اللہ بننا چاہتے ہو. گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار تمہاری بن جائے؟ کہ جی یا رسول اللہ بن جائے. کہ دو کام کرو, دو دو کام. ان من اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا و الطفکم باہل. اگر تم نے جنت میں میرے گھر کے ساتھ گھر بنانا ہے تو ایک اپنے اخلاق اچھے کرو, ایک بیوی سے اچھا سلوک کرو. ہاں یہ علماء کو نہیں دی بشارت, یہ شہداء کو نہیں دی, یہ مبلغین کو نہیں دی, مجاہدین کو نہیں دی, مصنفین کو نہیں دی, وعاظ کو نہیں دی, صوفیاء کو نہیں دی, مشائخ کو نہیں دی. کس کو یہ بشارت دی ہے کہ میرے گھر کے ساتھ گھر بنا لے, بیوی سے حسن سلوک کرے اور اپنے اخلاق اچھے کرے. کتنے لوگ ہیں باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں, بیوی کے ساتھ انتہائی سنگ دل اور بدتمیز ہوتے ہیں. باہر ان کے اخلاق کی دھوم ہوتی ہے, اندر ان کی حیثیت ایک گھٹیا انسان کی ہوتی ہے جو اسفل سافلین سے بھی آگے پہنچا ہوتا. یہ بیٹی کے روپ میں ہو تو میرے نبی نے کہا تین بیٹیاں جس کو مل گئیں اس نے پروان چڑھا کے پرورش کی, وہ جنت میں میرا ساتھی ہو گیا. ایک صحابی نے کہا اگر دو ہوں, کہ دو کو بھی پرورش کرنے والا جنت میں ساتھی ہو گیا. ایک نے کہا اگر ایک ہو, کہ ایک کی پرورش کرنے والا بھی جنت میں میرا ساتھی ہو گیا. دس بچوں کی شادی کرو جنت کا وعدہ نہیں ہے, اجر ہے. ایک بیٹی کو بیاہ دو تو جنت کا وعدہ بھی ہے, اور نبی کا یوں ساتھ ہے, دو انگلیوں کو ایسے ملایا. انا ہوا انا وہ کہا تئین فل جنت. وہ بہن کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا. ہمارے پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, سرحد میں سارا پھرا ہوں, بھائی اپنی بہنوں کو باپ کی وراثت میں ایک ٹکا نہیں دیتے, ایک ٹکا, سارا خود کھا جاتے ہیں, چور بن جاتے ہیں, چور ظالم بنتے ہیں, ظالم. جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا, اور شادی کے بعد بھی ان کا حال پوچھتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. خالہ کے روپ میں ہو تو ایک صحابی آیا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہ جی مر گئی ہے. کہ تیری خالہ زندہ ہے؟ کہ جی زندہ ہے. کہ جا اس کی خدمت کر معاف ہو جائے گا. ہر روپ میں عورت بڑا مقام رکھتی ہے. پہلے بیٹی پیدا ہو, بیٹا نہ پیدا ہو, پہلی بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگوں میں سوگ منایا جاتا. ہمارے ذمہ داروں میں تو ہائے 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 کتنی بچیوں کو طلاق ہو گئی, دیاں جمی جاندی کھڈے نوں پران. لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو لوگوں کی بیٹیوں سے یوں کھیلتے ہیں. یہ بیٹے اور بیٹی عورت کا کام, یہ عورت کے بس کی بات. یہ تو دیاں جمی جاندی ہے, نوست آ گئی ہے ساڑے گھر چ. تو تیرا بیٹا نوست نہیں ہے جس کے گھر دیاں جم رہی ہیں. بیٹے کو بھی کمبخت کو نکالو گھر سے. جس کے بیٹی پیدا ہو اور وہ برا نہ منائے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جو ماں اور بچی پر پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے تو بھی کمزور ہے, تیرے جننے والی تیری ماں بھی کمزور ہے, جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اے انسان میں نے تیرے جیسا نہیں بنایا. جب اور اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین. دیکھو جب اللہ نے کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا ہے تو اس میں اپنا تعارف کرایا ہے تبارک اللہ رب العالمین سے, جب صرف انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے تو اپنا تعارف کروایا ہے احسن الخالقین سے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, زمین آسمان, فی ستت ایام, چھ دن, ثم استوى علی العرش, پھر عرش پہ استوى, یغشی اللیل النہار, دن رات کا نظام, یطلبہ حثیثا, آگے پیچھے تیزی سے چلنا, الشمس والقمر, والنجوم مسخرات بامری, الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. یا کہتا ہے اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین, اور جب صرف انسان کا ذکر کیا ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فقصونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. ایک ان جنت بنا کر بھی کہا رب العالمین, حورے بنا کر کہا رب العالمین, اور پیشاب پخانے والے کو بنا کر کہا احسن الخالقین. پھر اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا تو اس کے بارے میں کہا من احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ, تمہارا دین احسن, تم بھی احسن. پھر اللہ نے ہمیں جو راستہ دیا, راستہ شریعت مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ومن احسن من اللہ صبغہ, صبغہ صبغہ اللہ کا رنگ, اللہ کا رنگ, اللہ کا رنگ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ ہیں, ان کی شریعت ہے. تو تمہارا نبی بھی سب سے احسن, تم بھی سب سے احسن, تمہارا دین بھی سب سے احسن, تمہارا رب بھی احسن الخالقین, تمہارے رب کے فیصلے بھی من احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, تمہارا رب اپنے قضاء میں بھی سب سے احسن. پھر اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے بارے میں جہاں تمہیں ہمیشہ رکھنا ہے تو کہتا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا, تمہاری جنت بھی احسن, تم بھی احسن. اور پھر تمہارا قرآن کیا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث, تمہارا قرآن بھی احسن, تمہارا دین بھی احسن, تمہارا رسول بھی احسن, تمہارا رب بھی احسن, تمہاری جنت بھی احسن, تمہارے رب کے فیصلے بھی احسن. پھر اللہ تمہیں کہتا ہے قل لعبادی یقول التی ہی احسن, پھر تم سے بول کا مطالبہ بھی احسن. پھر اللہ تمہارے امتحان کو کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, لیبلوہم ایہم احسن عملا, کہ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ زیادہ کون کرتا ہے, میں نے یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ خوبصورت کون کرتا ہے. تمہارا امتحان کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, اکثر عملا نہ احسن عملا. ایک مثال دیتا ہوں کہ میری بات پیشکال نہ ہو جائے کہ احسن اور اکثر میں کیا فرق ہے. تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے مال لگانے کا حکم عطا فرمایا, اس موقع پر عمر مالدار ہیں, ابو بکر غریب, تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر سے بڑھ گیا تو بڑھ گیا, ورنہ ساری زندگی نہیں بڑھ سکتا, وہ فقیر ہے میں مالدار ہوں. انہوں نے مال کو ادا کیا اور حاضر خدمت ہوئے, ایک ڈیر بڑا لگ گیا. ابو بکر نے جھاڑو پھیرا, جھاڑو پھیرا, دیوار پہ ٹٹول رہے تھے ایسے ایسے, بیوی نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہیں ایک سوئی لٹکائی تھی وہ بھی اتار رہا ہوں, تو اس کو بھی ڈالا اور آ کر ایک پٹلیا, ایک پٹلیا آگے سامنے رکھ دی. اب جب نظر آیا تو عمر کا اتنا, ابو بکر کا اتنا, ٹھیک ہے. اب اگر اللہ کے نبی سوال کرتے جو سوال موقع کا ہے اور ہونا چاہیے, عمر کتنا لائے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی میں 10,000 لایا ہوں. فرض کرو. ابو بکر کتنا لائے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی میں 3,000 لایا ہوں, 4,000 لایا ہوں. تو اب یہی سوال موقع کا ہے, اور اس سوال پر عمر جیت گئے تھے, ابو بکر ہار گئے تھے. مولانا کریم بخش صاحب کے پاس کوئی لے کر آتا ہے چندہ تو یہ پوچھتے ہیں کتنا ہے, ہم نے رسید کاٹنی. احسن الخالقین, من احسن من اللہ صبغہ, رسالت کی طرف, من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ, اسلام. اللہ نزل احسن الحدیث, قرآن. من احسن من اللہ حکما, اللہ کی قضاء و قدر. احسن مقیلا, جنت احسن. قل عبادی یقول التی ہی احسن, میرے بندوں سے بھی کہو احسن بول بولیں. اب لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تمہارا امتحان بھی ہے احسن کا, احسن کا. اب اگر ہمیں احسن کا پتہ چل جائے تو ہم امتحان میں بڑے امتیازی نمبروں سے پاس ہو سکتے ہیں. اگر پرچے کا پتہ چل جائے کون سے سوال آ رہے ہیں تو آدمی پھر پہلا نمبر ہی لے گا, پہلا نمبر ہی لے گا. تو اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا, اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا اور کہا وَمَن وَمَن وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. انبیاء سب سے افضل, انبیاء سب سے احسن, اور ان کا کام بھی سب سے افضل اور سب سے احسن. من احسن کوئی ہے, ایک تعبیر ہے الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ أَحْسَنُ قَوْلًا, دعوت الى اللہ سب سے احسن قول ہے, ایک تعبیر ہے. ومن احسن کوئی ہے, یہ اعلان ہے, یہ چیلنج ہے, کوئی ہے, کوئی ہے. بھولو پہلوان مرحوم کی کشتیاں جب سن 64-65 میں لاہور پڑھتا تھا تو زمانے میں کشتیوں کا بڑا عروج تھا, تو اور محمد علی کیلے ہوتا تھا تو اس کی باکسنگ کی وجہ سے وہ مسلمان تھا, تو بڑا لوگ جسے آج کرکٹ کو پاگلوں کی طرح دیکھتے ہیں ایسے وہ محمد علی کی باکسنگ کو, بھولو پہلوان کی کشتی کو دیکھتے تھے. تو یہ دونوں عجب اللہ نے مخلوق بنائی تھی, ایک مر گیا ایک زندہ ہے, وہ یوں آ کے ایسے کرتے تھے ایسے. کوئی ہے, کوئی ہے ہمیں ہرا کے دکھا دے, کوئی ہے, کوئی ہے. یہ بھولو رشید اس کا نام تھا, بھولو کا نام تھا رشید. اس نے لندن میں ساری دنیا کے پہلوانوں کو گرایا تھا اور پھر اس کو رستم زمان کا تاج برطانیہ میں پہنایا گیا تھا. من کوئی ہے, من اقوا منی, من اقوا منی, کوئی ہے مجھ سے طاقتور. محمد علی تو اچھلا ہوا تھا ایسے جیسے کرنٹ لگتا ہو, ایسا انسان پھرتیلا شاید ہی کھیل کے میدان میں کسی نے دیکھا. کوئی ہے, کوئی ہے, من اقوا منی, من اقوا منی, من اقوا منی, کوئی مجھ سے طاقتور, یعنی کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں. اب سارے دین کے اعمال اکھاڑے میں اترے ہوئے ہیں اور تبلیغ کا کام ہاتھ اٹھاتا ہے. من 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 من, کوئی ہے احسن منی, مجھ سے خوبصورت کوئی عمل ہے. من احسن منی, کوئی مجھ سے خوبصورت اور عمل ہے, کوئی ہے تو آؤ, کوئی ہے تو آؤ, آؤ میرے مقابلے میں آؤ. کوئی ہے, کوئی ہے, کوئی ہے. اور یہ کہنے والا خود عمل نہیں ہے, کہنے والا اللہ ہے جس نے عمل کے ترازو گھٹانے اور بڑھانے ہیں, ہلکے اور بھاری کرنے ہیں. وہ کہتا من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کوئی ہے دعوت اللہ سے خوبصورت بول بولنے والا تو دکھاؤ. دعوت سب سے خوبصورت عمل ہے. دعوت دینے والا بھی خوبصورت ہو جائے تو دو کام اضافی کر لے, خود بھی عمل کرے اور اس کام سے مرتبہ نہ چاہے, منصب نہ چاہے, مرتبہ نہ چاہے, منصب نہ چاہے. اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, فرقہ واریت کی بات نہ کرے, اسلام کی بات کرے. رفع یدین کے دلائل دینے کا نام دعوت اللہ نہیں ہے, یہ مسائل دین ہیں, وہ مدرسے کی چیز ہے, یہ ممبر کی چیز نہیں ہے. قرآت کو ثابت کرنا یا نہ کرنا یہ ممبر کی چیز نہیں, یہ مدرسے کی چیز ہے, یہ درسگاہ کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرامین مختلف ہیں. لہذا کوئی کسی کو لے گا, کوئی کسی کو لے گا, سارے ہی حق پر ہیں. جو قرآن و سنت سے دلیل پکڑ کے کوئی بات کرتا ہے اس کا احترام کرنا سیکھو, اس سے ٹکرانا نہ سیکھو, اس کا احترام کرنا سیکھو. آج کا دور ان مسائل کو موضوع سخن اور موضوع دعوت بنانے کا نہیں ہے, آج کا دور ضروریات اسلام کو, ضروریات اسلام کو, امہات العقائد کو, امہات الاعمال کو بنیاد بنانے کا ہے. مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ سے بڑا ترجمان احناف نہ پچھلی صدی میں پیدا ہوا, نہ پچھلی تین چار صدیوں میں پیدا ہوا, نہ آئندہ شاید کوئی پیدا ہوگا. تو وحدت امت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا چھپا ہوا رسالہ ہے, اس میں ان کا پڑھو کہ انہوں نے سر پکڑ کے کیا کہا تھا, زندگی ضائع کر دی. امام ابو حنیفہ کے مذہب کی ترجیحات کو قائم کرتے کرتے زندگی ضائع کر دی. امام ابو حنیفہ میری ترجیحات کے کہاں محتاج ہیں, یہ چاروں آئمہ اہل حق ہیں, اللہ کسی کو رسوا نہ کرے گا. اور ان مسائل کا قیامت کے دن بھی کبھی بھی نکھیڑا نہیں ہوگا کہ ابو حنیفہ کی رائے راجے تھی یا مالک کی راجے تھی یا شافی کی راجے تھی یا ابن حنبل کی راجے تھی. یہ اساطین امت ہیں, یہ روشنیوں کے مینار ہیں, ان میں سے اللہ کسی کو رسوا نہ کرے گا. کرنے کا کام تو تھا لوگوں کو ایمان سکھاتے, اعمال سکھاتے. اپنی ترجیحات کو سمجھنا ہے لیکن وہ درسگاہ کی چیز, اپنے دلائل کو سمجھنا ہے تو درسگاہ کی چیز. میں تو خود اتنی تفصیل سے پڑھواتا ہوں, میں فقہ شرح النکایہ سے شروع کرواتا ہوں جس میں شروع سے ہی دلائل ساتھ ہیں, تو پورے دو سال سوائے فقہ کے کوئی سبق نہیں ہوتا کہ کم از کم عبادات کی حد تک اپنے سارے دلائل ازبر یاد ہوں لڑکوں کو. اس کے ہماری ضرورت ہے, لیکن یہ ٹکراؤ کے لیے نہیں ہے, یہ لڑنے کے لیے نہیں ہے, یہ جھگڑنے کے لیے نہیں ہے, یہ اپنی ترجیحات کو دوسروں پر ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے. نہیں نہیں, کلن علی خیر, کلن علی خیر. ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ چار آدمی ہیں اور ایک مینار ہے, ایک مینار ہے بڑا اونچا روشن, چار آدمی نے اس کو رسا ڈالا ہوا ہے اور چاروں طرف سے اس کو کھینچ رہے ہیں, ایک ادھر کھینچ رہا ہے, ایک ادھر کھینچ رہا ہے, ایک ادھر کھینچ رہا ہے, ایک ادھر کھینچ رہا ہے. تو وہ آدمی کہتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں کہ اس مینار کو جو کھینچ رہے ہیں تو چاروں ایک طرف سے کھینچیں تو کھچ جائے گا. وہ ادھر زور لگاتا ہے, وہ ادھر زور لگاتا ہے, وہ ادھر زور لگاتا ہے, یہ ادھر زور لگاتا ہے, تو وہ بیچ میں کھڑا ہے, ہلتا ہی نہیں ہے. تو یہ چاروں ایک طرف سے زور لگائیں تاکہ کھچ جائے, تو وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہے, وہ یہ کہتا ہے دیوانے یہ چار, یہ ابو حنیفہ ہیں, یہ مالک ہیں, یہ شافعی ہیں, یہ ابن حنبل ہیں, اور یہ جو مینار نظر آ رہا ہے یہ اسلام کا مینار ہے, ان چاروں نے کھینچ کے اس کو سیدھا رکھا ہوا ہے. کلن علی خیر, سب خیر پر ہیں. تو من احسن قولا ممن دعا الی اللہ, کوئی ہے جو دعوت اللہ سے خوبصورت بول بولتا ہو. تو اللہ نے مولانا الیاس صاحب کے ذریعے سے بھائیو یہ دعوت تبلیغ کا کام دوبارہ زندہ فرمایا ہے. یہ عوام کا بھی ہے, خواص کا بھی ہے. درس و تدریس کے لیے, حدود و قیود کے جاننے کے لیے علم چاہیے, دعوت اللہ کے لیے
کوئی علم تفصیلی نہیں چاہیے، چونکہ دعوت اللہ معروفات کی ہے. کنتم خیر امت اخریت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم حکم کرتے ہو کس کا بھائی؟ ہیں نیکی کا. یہ نیکی معروف کا ترجمہ ہے، معروف کا ترجمہ نیکی ہوتا ہے. بھلائی، معروف کا ترجمہ بھلائی ہوتا ہے. معروف کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے کس چیز کا؟ عرف یعرف کا. اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول المعروف کا کیا مطلب ہے؟ صرف میں بولو جانی پہچانی چیز. بھلائی ترجمہ مجازن ہے، جانی پہچانی چیز. اور منکر کا کیا مطلب ہے؟ برائی نہیں، منکر کا مطلب ہے انجانی چیز، اوپری چیز. دعوت اللہ کے لیے علم نہیں چاہیے، دعوت اللہ ان چیزوں کی ہے جن کو انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا، اس آیت کو ساتھ جوڑو کہ میں نے تیرے اندر برائی اور اچھائی کا الہام کر دیا ہے. اپنے مالک کی اطاعت کرنا یہ جانی پہچانی چیز ہے، اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، یہ الہام ہے. زنا کرنا یہ امریکہ میں بھی گناہ سمجھا جاتا ہے، جو ان کے مفہوم میں زنا کا مطلب ہے، وہاں کوئی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ایسا سخت قانون ہے. ہندو جو 36,000 خداؤں کو مانتے ہیں، وہ بھی ماں باپ کی نافرمانی کو برا سمجھتے ہیں، اور ان کے یہاں بھی شراب پینا جائز نہیں ہے، اور نصارہ میں بھی شراب حرام ہے اور سور حرام ہے. اور انسانی فطرت میں برائیاں از خود اوپری ہیں اور نیکیاں از خود جانی پہچانی ہیں. ہاں جو مسائل شریعت ہیں وہ ہیں گہرے باریک، نماز میں اتنی شرطیں ہیں، اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنے سنن ہیں. یہ معروف نہیں ہے، یہ جانی پہچانی نہیں ہے، یہ گہری چیز ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کو کتاب کی مدد سے، فقہا علماء کی مدد سے سمجھنا پڑتا ہے. لیکن تامرون بالمعروف، تم جانی پہچانی باتوں کا بھائی اللہ کی مان لے. علم کے بغیر تبلیغ کرتے ہیں، علم کے بغیر تبلیغ ساری امت کا کام ہے، چونکہ تبلیغ ہے معروفات کی. معروفات جو جانی پہچانی چیزیں ہیں، ماں باپ کے اطاعت، یامرنا بالصلۃ والعفو والعفاف بما یامرکم. ابو سفیان سے پوچھ رہا ہے قیصر کس چیز کا حکم کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں توحید کا حکم دیتا ہے، کہ توحید بھی جانی پہچانی چیز ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. توحید بھی جانی پہچانی چیز ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو یہ معروفات، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو باتیں بغیر دلیل کے انسان کی فطرت میں ودیعت ہیں، اچھائی کے لحاظ سے، برائی کے لحاظ. شراب ہر مذہب میں بری چیز، کوئی مذہب نہ ہو تو بھی شراب بری چیز. امریکہ میں قوم ایمت شراب نہیں پیتے، زنا نہیں کرتے، جھٹکا نہیں کھاتے، اپنے طرز سے ذبح کرتے ہیں اور داڑھی پوری رکھتے ہیں، سر پہ ہیٹ رکھتے ہیں، بجلی استعمال نہیں کرتے، لوڈ شیڈنگ ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، آج کے دور میں لیمپ استعمال کرتے، ٹانگا گھوڑا استعمال کرتے، موٹریں استعمال نہیں کرتے، ماں باپ کے فرما بردار ہیں، کسی عورت کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں. یہ معروفات و منکرات، فالہمھا فجورھا وتقواھا. تو امت کے عوام کا بھی کام ہے، خواص کا بھی کام ہے. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. تو میرے بھائیو، میرے عزیزو، عوام بھی ہیں اور طلباء خواص بھی ہیں. یہ چھٹیاں آ رہی ہیں، اس کو دعوت الی اللہ کے لیے مخصوص کر دو، ان چھٹیوں کو اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے مخصوص کر دو، کہ یہ تمہارا پھرنا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا سبب بنے، ان کو دین پر آنے کا سبب بنے. اس دعوت کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے میوات کے جھونپڑوں سے پہنچایا اور آج 6 بر اعظم میں پہنچا دیا ہے، اور امت کے عوام میں بھی پہنچایا ہے، خواص میں بھی پہنچایا ہے، گرے سے گرا طبقہ بھی اللہ نے اس دعوت سے فیض یاب کیا ہے. گونگوں کی جماعتیں اللہ کے راہ میں نکل رہی ہیں. ابھی فیصل آباد سے 1 سال کی گونگوں کی جماعت یمن میں کام کر کے آئی، اور اب 7 مہینے کی جماعت گونگوں کی ملائیشیا جانے کے لیے تیار ہیں. تو ہمارے استاد جی ابھی 7 مہینے کا سفر، یمن کہتے ہیں، یمن کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں. اور یہ ناچنے والے خسرے، آج سے کچھ 6 سال پہلے مجھے کبھی کبھی خیال آتا تھا، خسرے بھی تو حضور کی امت ہیں، ان کو کس طرح ہم قریب کریں. تو ہماری جماعت تھی تلمبے آئی ہوئی، ذمہ دار جماعت، تو اس میں 1-2 اداکار تھے، تو میں نے ان کو بھیجا خسروں کے اڈے پر بھیجا. تو وہ 2 ساتھی داڑیوں والے، ایک مقامی تھا بغیر داڑھی کا. تو بعد میں وہ جب اللہ نے ان میں سے ایک کو ہدایت دی تو وہ بتا رہا ہے کہ جب ہم نے جھری میں سے دیکھا، جس میں نے کہا یعنی بینوں وے کون ہے، تو اس نے جھری میں سے دیکھا تو آ کے کہتی ہے ایک بندہ ہے، 2 مولوی ہیں. جس کی داڑھی نہیں وہ بندہ ہے، جس کی داڑھی نہیں وہ مولوی ہیں. وہ کہنے لگی ایک بندہ ہے، 2 مولوی ہیں. تو وہ کہنے لگے مولویوں کا ہمارے پاس کیا کام. پھر کہنے لگے چلو ایک بندہ تھا نہ لے، کوئی حال نہیں. تو وہ بندے کی وجہ سے انہوں نے دروازہ کھول دیا. یہ داڑھی والے اداکار تھے، اسٹیج پر کام کرنے والے تھے، 3 چلے لگ گئے تھے بڑے. ان میں ایک طارق ہے جو منہ سے ساز بجاتا ہے، 1 وقت میں 10 ساز منہ سے بجاتا ہے 1 وقت، اور ہر ساز کی آواز آتی، پتہ نہیں کیا اللہ نے اس کو گلا دیا ہے. وہ کہنے لگا بھائی ہم نے آپ سے بات کرنی. وہ کہنے لگا ہم فلم دیکھ رہی ہیں پھر بات سنے گی. ان کا اچھا بھائی دیکھ لو. وہ فلم شروع ہو گئی. جب فلم ختم ہوئی تو ان کا بھائی ہم نے آپ سے بات کرنی. کہا جی ہم نے ابھی اپنا ڈانس کرنا ہے. ان کا کرو بھائی، اب ڈانس شروع ہو گیا. 1/2 گھنٹہ وہ ناچتے رہے اور یہ سر جھکا کے بیٹھے رہے. جو 1/2 گھنٹہ گزر گیا ناچ ناچ ناچ، آخر کب تک. کہنے لگے بھائی جب وہ بیٹھ بھائی ہم نے آپ سے بات کرنی. بعد میں اس نے کہا کہ ہم نے کہا تھا ہمیں ناشتہ دیکھ کر مولوی کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ اور بھاگ جائیں گے، وہ تو بیٹھے ہی رہے گئے، گئے ہی کوئی نہیں. تو پھر اس نے ان سے کہا بھائی آپ فنکار ہو، میں بھی فنکار ہوں، میں تمہیں اپنا فن سناؤں. سناؤ. تو اس نے منہ سے جو ساز بجانا شروع کیا، ساروں نے پھر ناچنا شروع کر دیا. ان کا تم تو ہماری قوم کے ہو، ادھر کدھر پھنس گئے ہو. کہ ادھر پھنسا نہیں، ادھر آزاد ہو گیا ہوں، تمہیں لینے آیا ہوں. تو ان کا جو گرو تھا، جو سب سے زیادہ ان میں ماسٹر تھا، اکرم اس کا نام تھا، بھاگی کہتے تھے. اس نے کہا اچھا مجھے رات کو لے جانا، رات کو آؤں گا. رمضان کے دن تھے، اس کو ہم پھر میں نے بھیجا، وہ لے کر آئے. تو اس نے میں نے کہا اس کو نماز پڑھاؤ. تو اس نے عشاء کی نماز پڑھی. پھر اب میں نے اپنے پاس بٹھایا. میں نے کہا بھاگی کبھی نماز پڑھی؟ کہنے لگے جی آج زندگی کی پہلی نماز پڑھی ہے. میں نے کہا کبھی جمعہ پڑھا؟ کہا جی نہیں جمعہ کبھی نہیں پڑھا. میں نے کہا کبھی کوئی عید کی نماز؟ کہا جی نہیں عید بھی کبھی نہیں پڑھی. تو میں نے کہا یہ عیدگاہ تو سامنے ہے، یہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. کہا جی بس لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، خاص طور پر یہ جو مولوی لوگ ہیں یہ ہم سے بڑی نفرت کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی ان سے دور رہتے ہیں، ان کے قریب نہیں آتے. آپ نے محبت کی تو ہم آپ کے پاس آ گئے. پھر میں نے اس کو اگلے دن بھی بلوایا تو رمضان تھا, میں نے کہا روزہ رکھو گے؟ روزہ کہا جی کوئی شہری کا ہمیں آ کے ہمیں اٹھا بھی دے کھلا بھی دے تو پھر رکھ لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں اٹھائیں گے بھی صحیح کھلائیں گے بھی صحیح. تو میں نے کوئی چار بجے نا چار آدمیوں کا کھانا تیار کروا کے ان کے ڈیرے پہ جا کے پہنچوا دیا تو ان چاروں نے اس دن پہلا روزہ رکھا. پھر میں نے ان سے کہا تم نے افطار ہمارے پاس آ کے کرنا ہے, تو انہوں نے افطار آ کر کیا پھر ہمارے پاس. پھر میں نے ان کو ترغیب دی تم تین دن لگاؤ, تو وہ چاروں تین دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے. پھر انہوں نے میرے ڈیرے پر آ کر بال کٹائے اپنے, بڑے بڑے بال رکھے تھے ناچنے کے لیے, اور ان میں سے ایک نے تو ایسی توبہ کی, پھر اس نے داڑھی رکھ لی, پھر اس نے شادی کر لی, اب اس کے دو بچے ہیں, وہ تہجد گزار ہے, پانچ وقت کا نمازی ہے, اور کتنے ناچنے والوں سے وہ توبہ کروا چکا ہے. پھر جماعتی اداکاروں کی تو ہمارے ہاں بازار حسن ہے, ملتان پہ مظفر خان رحمت اللہ علیہ آخری مسلمان حکمران تھے جن کو رنجیت سنگھ کے سردار شیر سنگھ نے شکست دی اور مظفر خان پانچ بیٹوں سمیت شہید ہوئے, یہی ان کی قبریں ہیں باپ بیٹوں کی. تو پھر رنجیت سنگھ اس فتح الفتوح تھی, ملتان کی فتح بہت بڑی فتح تھی, تو رنجیت سنگھ اس خوشی میں ملتان آیا, ملتان کا دورہ کیا. پھر تلمبا یہ ملتان کے صوبے کی حیثیت رکھتا تھا, میرا جو قصبہ ہے تلمبا اس کے قریب میں رہتا ہوں. تو پھر واپسی پہ اس نے تلمبے میں قیام کیا. تلمبے کی تاریخ قبل مسیح کی ہے, عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ہے. سکندر یونانی تلمبے میں پڑو قیام کر کے گیا, تلمبے کو برباد کر کے گیا. سکندر کے زمانے سے تلمبے کی تاریخ موجود ہے. محمود غزنوی نے ملتان پہ قرامتہ کی حکومت تھی, شیعوں کی ایک بگڑی ہوئی شاخ, اس پر اس کو انہیں آخری حملہ اس نے ملتان پہ کیا تھا, تو اس میں بھی اس نے تلمبے میں قیام کیا, آتے بھی جاتے بھی. تو 1818 میں رنجیت سنگھ نے تلمبے میں قیام کیا اور ایک بارہ دری بنوائی, اس کا نام بارہ دری آج بھی علاقہ بارہ دری تو ہے نہیں, علاقے کا نام بارہ دری ہے, اور ایک بازار حسن کی بنیاد رکھی 1818 میں. طوائفوں کا ایک بازار بنایا جو آج بھی وہ چلا آ رہا ہے. 1818 سے 1918 سو سال ہو گئے, اور پھر 2010 اب وہ تقریباً اس کو 200 برس ہونے کو ہیں وہ بازار حسن چل رہا ہے. تو جب وہ اداکاروں کی دوسری جماعت آئی تو میں نے یہ ناچنے والا جو تھا اکرم بھاگی, یہ ان ساری طوائفوں سے اس کے سلام دعا تھے, میں نے اس کے ساتھ کر کے میں نے کہا جاؤ ان عورتوں کو دعوت دو, یہ بھی ہماری امت کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں, اور ہماری ہی جبر و ظلم و استبداد کی وجہ سے یہ اس حد تک پہنچی ہیں. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عورتوں کی عزتیں یوں نیلام ہوا کرتی ہیں. تو انہوں نے جا کر ان سے بات کی اور بھاگی کو ساتھ لے کر گئے. تو 10-15-20 لڑکیوں کو جمع کر کے ایک ساتھی نے کہا بیٹیوں میں تمہارے سر پہ عزت کی چادر ڈالنے آیا ہوں. تو صرف ایک جملے پر ساری طوائفوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور یوں کہا کہ بھائی یہاں تو لوگ چادر اتارنے آتے ہیں, تم کون ہو چادر ڈالنے والے؟ یہاں تو لوگ ہمارے کپڑے اتارنے آتے ہیں, تم کون ہو ہم پر چادر ڈالنے والے؟ تم پہلے کہاں تھے, تم پہلے کہاں تھے؟ پھر اس نے ان کو دعوت دی تو بڑی زار و قطار روئیں. ان کا ہم خود اس زندگی سے تنگ ہیں لیکن ہم مردوں کی حوث کا نشانہ ہیں, کوئی عزت دار ہم سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں اور ہم اس پیشے کو زہر مار کر رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ تم مولوی طارق جمیل سے کہو کہ وہ جو ہمارے علاقے میں اتنا مشہور ہے وہ ہمیں آ کے تبلیغ کیوں نہیں کرتا. تو پھر میں نے ان کو ایک جگہ جمع کیا, کچھ 60-70 عورتیں جمع ہوئیں, کچھ نائکہ کچھ طوائفیں. نائکہ وہ ہوتی ہے جو بوڑھی ہو جائے پھر وہ عام طوائف سے بھی خطرناک ہوتی ہے. 60-70 عورتیں جمع ہوئیں, میں نے ان میں صرف عورت کا مقام بیان کیا, آج تو تھوڑا سا اشارتاً اس دن تفصیل سے میں نے بیان کیا. تو ان عورتوں کا روتے روتے برا حال ہو گیا. اس میں کوئی 10 ناچنے والیوں نے توبہ کی, اور جو وہاں کی نمبردار عورت تھی, نمبردار بہت خطرناک شے ہوتی ہے, جو نئے گاہک پھنسانا, نئی لڑکیاں پھنسانا, پھر اس میں اپنا معاوضہ وصول کرنا. اس نے توبہ کی, اس کے ساتھ اور بچیوں نے توبہ کی, پھر اگلے دن وہ ایک لڑکی کو لے کر میرے گھر پہنچ گئی, میرے گاؤں, کہ جی یہ بچی ہے, یہ دبئی ناچنے جاتی ہے, ہر سال دبئی جاتی ہے ناچنے کے لیے. ابھی بھی اس کے پاسپورٹ کے لیے مطالبہ آیا ہوا ہے کہ پاسپورٹ بھیجو, تمہیں دبئی بھیجنا ہے. اس نے انکار کر دیا ہے, اور اس کے بھائیوں نے مار 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 کے اس کا سر پھاڑ دیا ہے اور اسے لہو لہان کر دیا ہے. اور اس کے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کما کے دو, ہمیں نہیں پتا عزت کیا ہوتی ہے اور غیرت کیا ہوتی ہے. تو یہ کہہ رہی ہے بچی کہ ہن میرے ٹوٹے کر چھڈو, میں یہ بھیڑا کم نہیں کرنا. تو وہ مجھ سے کہنے لگی, مولانا صاحب میرا کچھ وظیفہ لگا دو, میں یہ بے غیرتی کا کام نہیں کرنا چاہتا. اس نے رلا دیا دونوں نے. میں کافی دیر رنجیدہ رہا کہ یا اللہ, علماء نے صرف چار دیواری میں بیٹھنا کام بنا لیا, دینداروں نے صرف حج عمرے کو کام بنا لیا, صدقات خیرات کر دی, مسجد بنا لی, اور یہ میرے محبوب کی امت کے طبقات تھے جو ایسے معروم ہوئے کہ آج تک کوئی وہاں پہنچے. حالانکہ ہمارے اکابر کی سنت ہے, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کے نکل پڑے. زمانہ تھا ان کے خلاف لوگ بہت تھے, تو ایک ان کے خادم چپ کر کے پیچھے ہو لیے. چلتے چلتے وہ بازار حسن پہنچ گئے. سید زادہ ہیں, سید زادہ آل رسول, بازار حسن پہنچ گئے, اور وہاں موتی کنجری تھی, سارے دلی کی سب سے اعلی درجے کی طائفہ رقاصا. جا کر دروازے پر دستک دی تو لڑکی نکلی, اس نے فقیر دیکھا داڑھی, تو وہ اندر گئی اور مالکن سے کہا فقیر ہے, تو نے کہا دے دو خیرات. جب وہ خیرات دینے کے لیے دوبارہ آئی تو شاہ صاحب نے کہا بیٹی اپنی مالکن سے کہو فقیر پہلے اپنی صدا سناتا ہے پھر خیرات لیتا ہے. تو رات کا وقت تھا, ساز سازندے سب جمع تھے اور موتی مزین تھی, نوابوں کی آمد کا انتظار تھا کہ نواب صاحبان آئیں گے اور مجرا شروع ہوگا. تو شاہ صاحب اندر تشریف لائے اور وہ سب بیٹھے تھے, تو یوں اپنے چہرے پر رومال ڈال لیا اور والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہاں تک پڑھ کر جو نقشہ کھینچا ہے. تو موتی کنجری کا روتے روتے برا حال ہو گیا, اور سازندوں کا روتے روتے ایسا برا حال ہوا کہ انہوں نے تبلے پھاڑ دیے, ساز توڑ دیے, اور موتی نے اپنے گجرے توڑ دیے, چوڑیاں توڑ دیں. اور شاہ صاحب نے کہا فقیر اپنی صدا لگا چکا ہے, اور اٹھ کے جانے لگے تو موتی نے دامن پکڑ لیا, اب مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, اب مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ, اس گند سے مجھے نکالو. تو وہ موتی بالاکوٹ کے پہاڑوں میں شہید ہوئی, مجاہدین کے ساتھ, ایک مجاہد سے اس کی شادی فرمائی, پھر اس نے ہجرت کی مجاہدین کے ساتھ. پھر وہ ہائے ہائے نوابوں کے دلوں کو گرمانے والی نے فرشتوں کے دلوں کو گرما دیا, اور بالاکوٹ کے میدان میں وہ شہید ہوئی. یہ تو پہلے سے یہ ترتیب چلی ہے, یہ تو پہلے سے سنت چلی ہے. مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا, تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. تو ہم خود بھول گئے اپنا سبق. تو میرے عزیزو, اللہ تم بڑے خوش قسمت ہو, تمہیں اللہ نے اللہ اپنے دین کی نسبت عطا فرمائی. یہ دین ایک امانت ہے جسے امت کے ہر فرد تک پہنچانا, اگر وہ غافل ہو جائیں, اور دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا, یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. یہ پیسے پر نہیں چلتا, اس کی بنیاد پیسہ نہیں ہے, اس کی بنیاد قبولیت ہے, اور تاریخ گواہ ہے کہ فقراء ہی اس جھنڈے کو اٹھا کے چلے ہیں. دیکھ لو اپنے مدارس میں غریب لوگ, فقیر لوگ پڑھنے والے ہیں. تو یہ چھٹیوں میں اس کی نیت کرو کہ یہ دعوت کی محنت کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا ہے, اور اس کے لئے پہنچانا ہے اور اس کا صلہ اللہ سے لینا ہے اور اس میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کرنا ہے. اللہ کے راستے میں تم ہر وقت ہو, صرف محاذ بدلنا ہے کہ تم اللہ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ اور لوگوں کی تکالیف پہ صبر کرو. یہ بات زبانوں پہ مت لایا کرو کہ تبلیغ میں علماء کی قدر نہیں, اپنے آپ کو علماء کہا ہی نہ کرو. کوئی چند علماء ہوتے ہیں, باقی تو سب عربی دان ہیں. میرے مجھے 40 سال ہو گئے علم و تبلیغ کی زندگی میں سفر کرتے ہوئے. میں اللہ کی قسم تمہیں تحدیث میں نعمت کے طور پر کہتا ہوں, میرے اوپر جو حال آئے ہیں نا, صبت علیہ والا حال میرا ہوا ہے, اپنوں سے بھی غیروں سے بھی. میری زبان پہ کبھی یہ جملہ نہیں آیا میں عالم ہوں اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کبھی بھول کر بھی یہ جملہ میری زبان, تم بچے ہوتے اور کہتے ہم علماء ہیں, ہم علماء ہیں. بے وقوف ہو, تمہیں ایک لفظ نہیں آتا اور کہتے ہم علماء ہیں. اللہ کے دربار میں گر جانے والا بول ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب اتنا لمبا سفر کرنا پڑا خضر کے دربار میں جانے کے لیے؟ لا ادری. آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ لا ادری. تو اللہ کو تو اتنی بات پسند نہیں آئی تھی کہ کیوں کہا لا ادری؟ تو کہتا اللہ اعلم, کیوں کہا لا ادری؟ اب کر سفر, جا خضر کے پاس. تو ہمیں تو آتا جاتا کچھ نہیں, ہم کہتے ہیں ہم علماء ہیں. نہ کہا کرو ایسے جملے, عوام ہماری توہین کرتے ہیں. اس توہین کو برداشت کرو, تمہیں اس میں عزتیں ملیں. میں نے ذلت کی وہ گھاٹیاں دیکھی ہیں, تم اس کا 100واں حصہ دیکھو تو تم لٹھ اٹھا کے لوگوں کے سر پھاڑ دو. مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ میری زندگی میں آ گئے, وہ نہ ہوتے تو شاید میں بھی ایک منتقم انسان ہوتا. انہوں نے مجھے یہ سبق دیا تھا, بیٹا کبھی اپنے پر ہونے والے الزامات کا جواب نہ دینا, چپ کر جانا. یہ وہ راستہ ہے جس میں اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیا کرتے ہیں. ایک صاحب نے میری شکایتیں, میری تعریف بھی بہت ہوتی ہے, میری برائی بھی بہت ہوتی ہے, اور دونوں کمال درجے کی ہوتی ہیں, دونوں کمال درجے کی. نہ میں اتنا اچھا ہوں جتنا لوگ مجھے کہتے ہیں, نہ میں اتنا برا ہوں جتنا لوگ مجھے کہتے ہیں. وکان بین ذلک قواما, نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے, گناہ کر کے دکھ ہوتا ہے. ایک درمیانے درجے کا مسلمان ہوں. تو میری شکایت لگی مولانا کے سامنے تو میں صفائی پیش کرنے لگا. تو اس پر مجھے مولانا سعید خان صاحب کا ایک جملہ تھا جو آج تک مجھے نفع دے رہا. کہنے لگا بیٹا, یہ وہ راستہ ہے جس میں اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیتے. ہائے 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 ہائے. تو پھر مجھے مہدی بن رستم یاد آئے. مہدی بن رستم, یہ 317 ہجری کے عالم ہیں, لاکھوں مرید, 300,000 درہم خرچہ کیا اپنے علم کے حصول پر 317 ہجری میں. لیکن تاریخ میں نام کیوں آیا ہے؟ علم کی وجہ سے نہیں. عبداللہ بن مہدی بن رستم, عبداللہ بن مہدی بن رستم, یہ نام کیوں آیا ہے تاریخ میں؟ ان کے پاس ایک لڑکی آئی, کہا حضرت مجھ سے زنا ہو گیا ہے, میں حاملہ ہوں, میں نے آپ کا نام لے لیا کہ میرا ان سے نکاح ہے, میری عزت رکھ لو. یہ بڑھاپے میں, وہ جوانی میں, ان کا توتی بول رہا ہے. کہنے کہ بیٹی جا بیٹھ جا گھر میں, تجھ پر کوئی آنچ نہ آئے گی. اور سارے شہر کے تانے مول لے لیے, دھی نال شادی کیتی ہوئی آئی, کسی نے دسیا ہی نہیں, بیٹیوں جیسی سے نکاح کر لیا. اس بڑھاپے میں شادی کے شوق چرائے, ساری عزت کو داؤ پہ لگا دیا. تم اوروں کی پگڑیاں اچھالنے کے بڑے ماہر ہو, تمہیں کسی کی پگڑی سجانا نہیں آتا. مولانا رفیع عثمانی, مفتی رفیع عثمانی صاحب پچھلے مہینے میرے مدرسے آئے فیصل آباد, تو انہوں نے ایک بات فرمائی جس نے میرا جگر چیر کے رکھ دیا. فرمانے لگے, ہائے افسوس, ہم اپنے مدارس میں دین پڑھاتے ہیں دین سکھاتے نہیں ہیں. میرے اوپر کتنے دریچے کھل گئے ان کی اس پاس. ساری عزت خاک میں ملا دی اپنی ایک لڑکی کی عزت کو بچانے کے لیے. لیکن ہزار سال کے بعد وہ زندہ ہیں اور مدرسہ عمر بن خطاب میں ان کے نام کو اونچا کیا جا رہا ہے. بچہ پیدا ہوا خوشی منائی, سارے محلے میں مٹھائی تقسیم کی اور اس کا وظیفہ مقرر کیا 2 دینار ماہانہ. وہ بچہ 2 سال بعد مر گیا تو اس کی تعزیت قبول کی. اور ہاں جب بچہ پیدا ہوا تو کچھ عرص کے بعد اعلان کر دے, ہم نے طلاق دے دی ہے, ہم نے طلاق دے دی ہے, کہ آنا جانا تو ہے نہیں, تو کہیں کسی کو شبہ نہ پڑ جائے کہ ایویں ہی اس نے ڈھونگ رچایا ہے, یہ تو لڑکی اصل مجرم ہے. بھائی ہم نے طلاق دے دی ہے, تو طلاق کا افسانہ خوب ڈھنڈورا پٹوایا اور اس بچے کا ماہانہ وظیفہ مقرر فرمایا. 2 سال بعد بچہ فوت ہو گیا. تو وہ بچی بھی کوئی غیرت والی تھی, گناہ کس سے نہیں ہوتا. یہ ہمارا معاشرہ بھی عجیب ہے, کوئی بیٹی برائی کر بیٹھے تو اسے ذبح کر دیتے ہیں, اور بیٹا کم وقت ایک وقت میں 10 عورتوں سے زنا کر رہا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہتے, چھوڑ چھکر ہیں جی کردے ہی رہ جاندے ہیں. لعنت ہے تمہاری ایسی غیرت پر کہ بیٹی سے خطا ہو جائے تو ذبح کر دیتے ہیں, اور بیٹا شادی کر کے بھی زنا کرتا ہے اور پھر بھی کہتے ہیں کوئی گل نہیں جی ہوندے ہی رہ جاندے. اس بیٹے کو بھی ذبح کرو. تو وہ بچی 2 سال کے بعد آئی اور وہ 24 دینار, 24 دینار آج کا کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے 24 دینار. وہ آ کر کہنے لگی حضرت آپ نے میری عزت رکھ لی, مجھے یہی بہت ہے, یہ پیسے میں امانت کے طور پر اپنے پاس رکھتی رہی, یہ آپ اپنے پیسے واپس لے لیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ نے میری عزت کو بچایا. ہاں ہاں اس کی دعا لگی عبداللہ بن مہدی کو, اور آج 1300 سال کے بعد, آج 1000 سال کے بعد عبداللہ بن مہدی بن رستم عمر بن خطاب کے عوام و خواص کے سامنے گونج رہا ہے. یہ راستہ تو اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لینے کا ہے. میں نے مولانا سعید خان صاحب سے یہ سبق سیکھا کہ بس آہ نہ کر لبوں کو سی, چپ ہو جاؤ. تو اپنے آپ کو علماء نہ کہا کرو, ہم علماء ہیں, عوام ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. یاد رکھنا ناگواریوں اور ذلتوں سے گزرے بغیر تربیت نہیں ہوتی, تزکیہ نہیں ہوتا. صرف لطائف ستہ کے جاری ہونے کا نام تزکیہ نہیں ہے, وہ تزکیہ کا ایک چھوٹا سا جز ہے. تزکیہ کے لیے ناگواریوں کا سینہ لازمی شرط ہے, لازمی شرط ہے, لازمی شرط ہے. اس کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا. پہلے مشائخ اضطراری طور پر, اختیاری طور پر مجاہدے کرواتے تھے. اب تمہیں غیر اختیاری طور پر مجاہدے آئیں گے. چلے میں جا رہے ہو, امیر سخت ملا, کوئی ساتھی سخت ملا, علاقے والے سخت ملے, تم سہتے رہے تو تمہارا ظرف بڑھتا جائے گا. مجاہدوں سے گزرے بغیر راہ نہیں ملتی ہے. تزکیہ کے لیے ناگواریاں بڑی ضروری ہیں, اور یہ تبلیغ میں خوب میسر ہیں. عام جماعتیں, جن جماعتوں میں جاتا ہوں وہاں تو الٹا بگاڑ آتا ہے. یہ جو عام جماعتیں جنہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, ان میں جاؤ گے تو رگڑا کھاؤ گے, تو صبر کرو گے. یہ شرط ہے کہ صبر کر جاؤ. چپ رہنا بھی ایک عمل ہے جو سیکھنا ہے. تو اللہ تمہیں بہت نوازے. عبد الجلیل ایک بنگالی تھا, مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت میں, نائجیریا سے جماعت, سوڈان سے جدہ حج, سال کا سفر. پورٹ سوڈان سے جدہ آ رہے ہیں بحری جہاز میں. عبد الجلیل نے ایک دم عربی بولنا شروع کر دی, ترجمان مولانا ظاہر شاہ صاحب اور اس کی فصاحت مولانا سے بھی بڑھ گئی. مولانا ظاہر شاہ صاحب حیران پریشان ہو کر کہنے لگے او بھائی تو نے یہ عربی ایک رات میں کہاں سے سیکھ لی؟ کہنے لگا کل فلاں ساتھی نے میری بڑی بے کرامی کی تھی اور لوگ اور بھی کھڑے تھے اور سب کے سامنے مجھے بہت بے عزت کیا تو میں چپ کر گیا, ایک لفظ نہیں بولا اور میں نے آ کے دو نفل پڑھے اور اللہ کے آگے رویا کہ یا اللہ اگر یہ ذلت تیری خاطر ہے تو مجھے عربی سکھا دے. میں اس واقعے کو اپنے استاد سے سنا ہوا تھا تو میں 1990 میں پہلی دفعہ بنگلہ دیش گیا, میری شہرت ہو چکی تھی, میں بنگلہ دیش گیا تو میں مرکز میں کھڑا ہوں تو ایک بنگالی آ کر مجھ سے عربی بولنے لگا, ایسی فصیح کہ لہجہ عربی, واللہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے لیکن مجھے اپنے استاد کی بات یاد آئی. میں نے کہا تم عبد الجلیل تو نہیں ہو؟ کہنے لگا ہاں انا عبد الجلیل. تو کہنے لگا تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ میں نے کہا تم مولانا ظاہر شاہ صاحب کے ساتھ سفر کرنے والے ہو؟ کہا ہاں. میں کہا تم نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے عربی سے؟ کہا ہاں. میں نے کہا بنگالی ایسے عربی بول ہی نہیں سکتا جیسے تم بول رہے تھے, وہ تو عربی میں بھی بنگلا بولتے ہیں. تو ہمارا ساتھی تھا بنگالی, وہ چلا گیا اسلام آباد. وہ اسلام آباد ٹھنڈا ہوتا ہے, سخت گرمی, گرمی میں ٹھنڈ ہوتی ہے تو بنگلہ دیش میں تو ٹھنڈ ہوتی نہیں. تو وہ کہنے لگا او توبہ توبہ, جب گرمی میں اتنی شور دی ہے تو شور دی میں کتنی شور دی ہوگی. جب گرمی میں اتنی شور دی ہے تو شور دی میں کتنی شور دی ہوگی. وہ تو عربی ایسے بولتے ہیں. میں نے کہا میں نے تمہیں تیرے لہجے سے پہچانا کہ یہ لہجہ عطائی ہے, قصبی نہیں ہے. تو تم لوگوں کی ذلتوں کو سہا کرو, برداشت کا حق کیا کرو, جواب نہ دیا کرو, چپ رہ جایا کرو, تمہارا سینہ ایسے کھلے گا اور سورج کی طرح روشن ہو کے چمکو گے. تو اب بتاؤ بھائی جو دورے والے ہیں وہ کھڑے ہو کے سال بتاؤ, پھر آہستہ آہستہ نچلے درجوں کی بھی تشکیل کریں گے. ہم سب پانی دے دو. جی بھائی. ہاں بھائی دورے والے کھڑے ہو جائیں. الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ, اے موسموں کو بدلنے والے اللہ, اے پتھر دلوں کو نرم کرنے والے اللہ, اے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنانے والے اللہ, تو امت مسلمہ پر بھی رحم فرما دے اور ہدایت کی ہوا چلا دے اور ایمان کی شمع فروزاں فرما دے, اور یا اللہ ہمارے اجڑے دلوں کو بھی اپنی یاد سے آباد فرما, ہماری خشک آنکھوں کو اپنی محبت میں بہنے والا بنا, ہمارے کانوں کو اپنے کلام کا آشنا بنا, ہمارے دلوں کو اپنے علم کی معرفت کا, اپنے علم کا مخزن بنا, ہمارے سینوں کو اپنی معرفت سے روشن فرما, ہمارے سراپا کو نورانی بنا دے, نور بنا, اور سارے عالم کے اندھیروں کے چھٹ جانے کا ذریعہ بنا. اس ادارے کو اور جتنے دینی ادارے کام کر رہے ہیں ان کو یا اللہ قبول فرما, پڑھنے پڑھانے والوں میں صفات قبولیت پیدا فرما, اور ضرورتوں کو غیب سے استغنا کے ساتھ پورا فرما. اور یا اللہ جن صفات کے ساتھ تجھے پڑھنا پڑھانا محبوب ہے وہ صفات ان کو اور تمام اس نسبت والوں کو عطا فرما. اور یا اللہ جس نسبت پر تو نے ہمیں یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی, یا اللہ اسی نسبت پہ ہمارا خاتمہ فرما, اور اسی نسبت پر ہمیں تو قیامت کے دن کھڑا فرما, اور انہی نسبت والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یہ جتنا مجمع آیا ہے عوام کا اور خواص کا, ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما, نظر کرم فرما. یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما, ہمیں ایسے حکمران نہ دے جو نہ ہمیں پہچانے نہ ہمارا حق پہچانے, ہمیں ایسے حکمران نہ دے میرے مولا جن کے دل بھیڑیے سے زیادہ خونخوار ہوں, اور یا اللہ پتھر سے زیادہ سخت ہوں, ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما. ہمیں رحم دل لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، پوری امت مسلمہ پر آئے ہوئے عذاب دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم کی بارش بھی عطا فرما. سارا ملک تپ رہا ہے، جھلس رہا ہے، جل رہا ہے، اور یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے. ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں آگے کر کے ان کی طفیل دعائیں مانگی جائیں. ہم تو تیرے گناہگار حقیر فقیر بندے ہیں، اور ہم تیری ہر ہر شے کے، تیری ہر ہر نعمت کے محتاج ہیں. بارش تو بہت بڑی نعمت ہے میرے اللہ، اپنے خزانوں سے پورے ملک پہ برسا دے، عافیت والی، رحمت والی، کرم والی، اور گرمی کی شدت کو توڑ دے، اور یا اللہ موسم کو ٹھنڈا فرما دے. اور یا اللہ ہمارے بازاروں میں جو مہنگائی کی آگ لگ گئی ہے، اپنے رحم سے اس مہنگائی کو ارزانی میں تبدیل فرما دے. غریب لوگ تیرے غریب بندے پس گئے میرے مولا، ایک وقت کی کھاتے ہیں، دو وقت بھوکے رہتے ہیں، سفید